عیسائیوں کا خدا۔ آج کل یہ بیماری کسی خاص فرقہ سے مخصوص نہیں، بلکہ جیسے عیسائیوں میں ہے ایسا ہی مسلمانوں میں بھی پائی جاتی ہے، اور بقدر مراتب مشرقی لوگوں نے بھی اس سے حصہ لیا ہے جیسا کہ مغربی لوگوں میں۔ مسلمانوں اور عیسائیوں میں فرق یہ ہے کہ مسلمان تو لاپرواہی سے سچے اور قادر خدا سے لاپرواہ ہیں، تاہم ہمیشہ خدا اپنا نور ان پر ظاہر کرتا رہتا ہے اور ہر زمانہ میں ان کو اپنی طرف کھینچتا ہے، اور بہت سے سعادت کے فرزند اس نور سے حصہ لیتے ہیں۔ لیکن عیسائی تو مدت ہوئی کہ خدا کو کھو بیٹھے ہیں، جس پر یقین آنے سے پاک تبدیلی پیدا ہوتی ہے اور اس کی عظمت اور جلال کے تصور سے در حقیقت گناہ سے سچی بیزاری پیدا ہو جاتی ہے۔ اور یہ لوگ بجائے اس حی و قیوم کے ایک عاجز انسان کو جو مریم کا بیٹا اور یسوع کہلاتا ہے خدا قرار دیتے ہیں، حالانکہ نہ وہ دعاؤں کا جواب دے سکتا ہے اور نہ خود کسی کو پکار سکتا ہے، اور نہ کوئی اپنی عظمت اور قدرت ظاہر کر سکتا ہے۔ بس اس کے ذریعے سے اگر سچی پاکیزگی حاصل ہو تو کیوں کرو؟ اس کی قدرت کے نمونے جو کتابوں میں لکھے ہیں وہی ہیں جو اس نے یہودیوں کے ہاتھ سے طرح طرح کے دکھ اٹھائے، تمام رات کی دعا قبول نہ ہوئی، ماں پر قابل شرم الزام قائم ہوا، اس کی مدافعت کسی خدائی چمکار سے نہ کر سکا۔ اس کے معجزات میں اگر وہ صحیح بھی مان لیے جائیں کوئی ایسی خوبی نہیں جو دوسرے انبیاء کے معجزات میں نہ ہو، بلکہ ایلیا نبی کے معجزات اور اس کا مردے زندہ کرنا یہ کمال قدرت مسیح کے معجزات سے بہت بڑھ کر ہے۔ ایسا ہی یسعیاہ نبی کے معجزات بھی درحقیقت بعض ایسے ہیں کہ مسیح کے معجزات کو ان سے کچھ بھی نسبت نہیں، اور حضرت مسیح کی پیش گوئیاں تو نہایت ردی حالت میں ہیں کہ بجائے اس کے کہ ان سے کوئی نئے اثر دلوں پر پڑے، ان کو پڑھ کر ہنسی آتی ہے کہ یہ کس قسم کی پیش گوئیاں ہیں کہ قحط پڑیں گے، زلزلے آئیں گے، لڑائیاں ہوں گی، حالانکہ ان پیش گوئیوں سے پہلے بھی ملک میں سب کچھ ہو رہا تھا۔ بس ایسے خدا پر کیوں کرے عقل مند ایمان لاوے، یہ تو پہلے قصے ہیں، خدا جانے ان واقعات میں سچ کس قدر ہے اور جھوٹ کس قدر۔ لیکن اس زمانہ کے لوگوں کے لیے اس نئے خدا کے ماننے میں، جس کا یہودیوں کی تعلیم میں بھی نام و نشان نہیں، اور بھی مشکلات بڑھ گئے ہیں، کیونکہ ان لوگوں نے نہ تو مردے زندہ ہوتے بچشم خود دیکھے، اور نہ بیماروں میں سے بھوتوں کا نکلنا بچشم خود مشاہدہ کیا، اور نہ وہ وعدے پورے ہوئے جو ان کی نسبت کیے گئے تھے، یعنی یہ کہ اگر وہ کوئی زہر کھا لیں تو اثر نہیں کرے گی، اور اگر ایک پہاڑ کو کہیں کہ ایک جگہ سے اٹھ جائے تو وہ فی الفور اٹھ جائے گا، اور سانپوں کو اپنے ہاتھ میں پکڑیں گے اور وہ نہیں کاٹیں گے۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر یورپ کے عیسائی خودکشی سے مرتے ہیں، فی الفور زہر ان میں اثر کر جاتی ہے، اور پہاڑ کا تو کیا ذکر، اگر ایک الٹا پڑا ہوا جوتا ہو تو فقط حکم سے اس کو سیدھا نہیں کر سکتے جب تک ہاتھ ہلا کر سیدھا نہ کریں، اور سانپ وغیرہ زہریلے جانوروں سے ہمیشہ مرتے رہتے ہیں۔ اب اگر اس کے جواب میں یہ کہا جائے کہ ان آیات کے حقیقی معنی مراد نہیں لینے چاہیے، بلکہ اس جگہ مجازی معنی مراد ہیں، مثلا زہر سے یہ مراد ہے کہ وہ غصہ کھا لیتے ہیں، اور سانپوں سے یہ مراد کہ شریر ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، تو قبل اس کے کہ ہم ان تعویلوں میں بھی گفتگو کریں، ہم حق رکھتے ہیں کہ اس وقت یہ سوال پیش کر دیں کہ جبکہ یہ تمام دعوے جو نشانوں کے لیے دیے گئے، اور بار بار حضرت مسیح نے فرمایا کہ جو کچھ میں نشان دکھاتا ہوں میرے پیراؤں بھی وہی نشان دکھائیں گے، صرف استعارہ اور مجاز کے رنگ میں ہے اور ان سے نشان مراد نہیں ہے، تو اس سے قطعی طور پر ثابت ہوتا ہے کہ جو کچھ حضرت مسیح کی طرف معجزات منسوب کیے جاتے ہیں وہ بھی استعارہ کے رنگ میں ہیں، کیونکہ حضرت مسیح بار بار انجیلوں میں فرما چکے ہیں کہ جو کچھ میں معجزات دکھاتا ہوں وہی معجزات میرے سچے پیراؤں بھی دکھاتے رہیں گے۔ اب چونکہ ایسے معجزات کے مطالبہ کے وقت یہ جواب ملتا ہے کہ ان مقامات سے مراد معجزات نہیں ہیں بلکہ محض مسیحی لوگوں کی اخلاقی حالتیں مراد ہیں، تو کیوں نہ کہا جائے کہ حضرت مسیح کے معجزات سے بھی ایسے ہی امور مراد ہیں، نہ در حقیقت معجزات۔ غرض عیسائیوں کے لیے یہ سوال ایک سخت مصیبت کی جگہ ہے جس کا کوئی بھی جواب ان کے پاس نہیں۔ اب اگر اس مقام میں ذرا زیادہ سوچا جائے تو در حقیقت یہ ایک مصیبت نہیں بلکہ تین مصیبتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ مسیح کا فرمانا کہ جو کچھ میں معجزات دکھلاتا ہوں وہی معجزات بلکہ ان سے بڑھ کر میرے پیراؤں بھی دکھائیں گے، یہ بات سری جھوٹی نکلی۔ دوسری اس جھوٹ نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ مسیح نے بھی کوئی معجزہ نہیں دکھلایا، کیونکہ اگر مسیح نے کوئی معجزہ دکھلایا تھا تو ضروری تھا کہ مسیح کے پیراؤں بھی معجزات دکھلانے پر قادر ہوتے۔ تیسری اگر فرض محال کے طور پر ہم قبول بھی کر لیں کہ مسیح سے معجزات ظاہر ہوئے تھے اور ان عبارات کی کچھ پرواہ نہ کریں جہاں انجیلوں میں لکھا ہے کہ اس زمانہ کے حرام کار نشان مانگتے ہیں، ان کو کوئی نشان دکھلایا نہیں جائے گا، ہم ایسے معجزات سے جو پہلے نبیوں کے معجزات سے کچھ زیادہ نہیں ہیں بلکہ کم ہیں، مسیح کی خدائی ثابت نہیں ہو سکتی۔ پس جبکہ مسیح کی خدائی ایسی ہے کہ ایک سلیم العقل آدمی کو کسی طرح اس پر یقین نہیں آ سکتا، تو ایسی خدائی کیوں کر گناہ سے روک سکتی ہے؟ ہم پہلے لکھ چکے ہیں کہ وہ امر جو اول درجہ پر گناہ سے روکتا ہے وہ خدا تعالیٰ کے وجود پر یقین ہے، یعنی یہ یقین کہ در حقیقت ایک خدا ہے جو گناہ کی سزا دیتا ہے۔ مگر مسیح کی نسبت ایسا یقین کیوں کر پیدا ہو؟ بھلا کوئی ہمیں یہ تو بتلاوے کہ اس میں اور ان لوگوں میں جو مر چکے ہیں مابہل امتیاز کیا ہے؟ ہم اور ہر ایک عقل مند خوب جانتا ہے کہ خدا میں اور مخلوق میں ایک مابہل امتیاز ضرور چاہیے، لیکن اس جگہ اس مابہل امتیاز کا تو ذکر کیا؟ یہاں تو اس قدر بھی مابہل امتیاز ثابت نہیں جو ایک مردہ انسان اور زندہ انسان میں ہو سکتا ہے۔ افسوس کہ حضرات عیسائی صاحبان تو مسیح کی خدائی کے لیے شور و فریاد کر رہے ہیں، لیکن ہم تو اسی قدر پر راضی ہو سکتے ہیں کہ وہ حضرت مسیح کو ایک زندہ انسان کے مرتبہ پر ثابت کر کے دکھلائیں۔ ہمیں کسی مذہب سے بغض نہیں، اگر ابن مریم خدا ہے تو ہم سب سے پہلے اسے قبول کرنے کو تیار ہیں۔ اگر در حقیقت وہی شفیع ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ اول المومنین ہم ہی ہوں، لیکن محض باطل اور سراسر لغو اور جھوٹ کو ہم کیوں کر قبول کر لیں؟ اگر خدا ایسا ہی کمزور اور عاجز ہونا چاہیے جیسا کہ یسوع ابن مریم ہے، تو پھر ایسے خدا کے ماننے کی کچھ بھی ضرورت نہیں، اب نہ کسی طرح اس پر یقین آ سکتا ہے۔ لیکن اگر یسوع مسیح ایسا خدا ہے کہ ہم اسی طرز سے اس کو شناخت کر سکتے ہیں جس طرح خدا تعالیٰ ہر ایک زمانہ میں نبیوں کی معرفت اور خود بخود بھی اپنے تئیں شناخت کراتا رہا ہے، اور وہ بھی اس سے ناشناسا نہیں رہے جن کو آسمانی کتابیں نہیں پہنچیں، تو ہم اس کے قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پس کیا زمین کے پردہ پر کوئی ایسے صاحب ہیں جو مسیح کا کوئی امتیازی نشان ہمیں دکھلاویں، یعنی ہم اس کی آواز سن سکیں اور اس کی خدائی کے نشانوں کو ہم دیکھ سکیں؟ کیونکہ ہم بار بار لکھ چکے ہیں کہ اگر اس سچے خدا پر بھی محض شکی ایمان ہو جو واقعی خدا ہے، تب بھی ایسا ایمان گناہوں سے منجی نہیں ہو سکتا۔ پھر ایسا مصنوعی خدا جو یہودیوں کے ہاتھ سے مارے کھاتا رہا، اس پر اگر محض شکی طور پر خدائی کا خیال جمایا جائے تو ایسا خیال کس مرض سے نجات دے گا؟ یہ یقینی امر ہے کہ وہ خدا جو در حقیقت خدا ہے، اس پر ایمان لانا بھی اسی حالت میں گناہ سے چھڑا سکتا ہے جبکہ وہ ایمان یقین کے درجہ پر پہنچ گیا ہو۔ تو پھر کسی انسان کو خدا بنانا اور اس کی خدائی پر یقینی دلائل پیش نہ کرنا کس قدر جائے شرم ہے، اور در حقیقت ایسے لوگ راستی کے دشمن ہیں۔ میں نہیں سمجھ سکتا کہ ان لوگوں کو اس قابل شرم کارروائی کے لیے کون سی ضرورت پیش آئی تھی، اور ازلی ابدی خدا کے ماننے میں کون سے نقصان محسوس ہوئے تھے جن کا تدارک اس مصنوعی خدا سے کیا گیا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ وہ سچا خدا جو آدم پر ظاہر ہوا اور پھر شیس پر اور پھر نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور تمام نبیوں پر، یہاں تک کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ ہمیشہ زندہ اور حی و قیوم ہے۔ اور جیسا کہ وہ پہلے زمانوں میں نبیوں کی معرفت ان الموجود کہتا تھا، اب بھی اسی طرح کہتا ہے۔ اور جیسا کہ پہلے نبیوں نے اس کی باشوکت آوازیں سنی اور اس کے نشان دیکھے، ویسا ہی ہم بھی آوازیں سنتے اور نشان دیکھتے ہیں۔ اور جیسا کہ پہلے زمانوں میں وہ اپنے لوگوں کی دعائیں سنتا اور جواب دیتا تھا، ایسا ہی اب بھی وہ ہماری دعائیں سنتا اور جواب دیتا ہے۔ اور جیسا کہ پہلے راست باز اس سے محبت کرنے اور اس کا چہرہ دیکھنے سے سچی پاکیزگی حاصل کرتے تھے، ویسا ہی ہم بھی حاصل کر رہے ہیں۔ بس اس طاقتور اور مقتدر خدا کو وہی چھوڑے گا جو سخت بدقسمت اور اندھا ہوگا۔ ہم یقین رکھتے ہیں کہ دنیا میں جس قدر جھوٹے طور پر خدا بنائے گئے ہیں، جیسا کہ یسوع ابن مریم اور رام چندر اور کرشن اور بدھ وغیرہ، یہ محض بے دلیل بنائے گئے ہیں، اور اس کی ایسی ہی مثال ہے جیسا کہ ایک بکری کو انسان کہا جائے، حالانکہ نہ وہ بولتی ہے اور نہ انسانوں کی طرح چل سکتی ہے، اور نہ انسانوں کی طرح اس کی صورت ہے، اور نہ انسانوں کی طرح وہ عقل رکھتی ہے، اور نہ کوئی علامت انسانیت کی اس میں پائی جاتی ہے۔ بس کیا تم ایک بکری کو انسان کہہ سکتے ہو؟ حالانکہ بہت سی باتوں میں بکری کو انسان سے شراکت بھی ہے، مثلاً بکری کھاتی ہے جیسا کہ انسان کھاتا ہے، اور بکری پیشاب اور پخانہ کرتی ہے جیسا کہ انسان کرتا ہے۔ لیکن کیا کوئی بتلا سکتا ہے کہ مسیح یا رام چندر وغیرہ کو خدا سے کوئی خاص شراکت ہے جو ثابت ہو سکے؟ ان خداؤں کے بنائے جانے کی وجود اس کے اور کوئی وجہ نہیں کہ بمقابل ایک تفریق کے افراد کا طریق اختیار کیا گیا ہے۔ مثلاً راجہ راون نے جب ایک نہایت سختی سے راجہ رام چندر کی ذلت کی اور اس کی عورت کو لنکا لے جانے سے رام چندر کی تمام جماعت کو سخت صدمہ پہنچایا تو جو فریق راجہ رام چندر کا حامی تھا انہوں نے فی الفور راجہ راون کو انسانوں کی نسل سے خارج کیا اور راجہ رام چندر کو ایسے یقین کامل سے پرمیشر بنا دیا کہ اب تک تمام ہندو بجائے اپنے پرمیشر کا نام لینے کے رام رام ہی کیا کرتے ہیں، بلکہ ان کے سلام کا لفظ بھی رام رام ہی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عیسائیوں کو یسوع کے خدا بنانے میں ابھی اس قدر غلب نہیں جیسا کہ ہندوؤں کو رام چندر کے خدا بنانے میں غلب ہے، یہاں تک کہ ہندوؤں کو اپنے پرمیشر کا نام قریباً بھول ہی گیا ہے اور ہر ایک موقع پر کثرت استعمال رام رام کی ہے۔ بس جس بالمقابل غیرت اور غلب کی وجہ سے راجہ رام چندر کو خدا بنایا گیا ہے، انہی اسباب سے یسوع ابن مریم کو بھی خدا بنایا گیا، یعنی اول شریر یہودیوں نے حضرت مسیح کی ولادت کو ناجائز قرار دیا اور حضرت مریم کو آلودہ دامنی کا الزام لگایا اور پھر حضرت مسیح کے چال چلن پر بہت افتراء کیا۔ چنانچہ چند فاضل یہودیوں کی کتابیں جو اس وقت ہمارے مطالعہ میں ہیں ان کے پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے حضرت مسیح کی زندگی کا بہت ہی برا نقشہ کھینچا ہے۔ یہ کتابیں ان فاضل یہودیوں کی ان دنوں میں شام کے وقت ہمارے حلقہ میں محض اس غرض سے پڑھی جاتی ہیں کہ تا ہماری جماعت کو اس بات کا علم ہو جائے کہ آج کل بعض نادان پادری جس قدر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی پر افتراء اور بہتان کے طور پر حملے کرتے ہیں، ان سے بدتر حملے حضرت مسیح کی زندگی پر کیے گئے ہیں، یہاں تک کہ بعض ایسے حملے ہیں جن کے لکھنے سے بھی شرم اور حیا مانے ہیں۔ ان کی ماں پر نہایت ناپاک الزام ہے، ایسا ہی ان کی بعض دادیوں یعنی تمر اور راہب اور بنت سبا پر حرام کاری کے الزام ہیں جن کو پادری صاحبان بھی قبول کرتے ہیں، اور سب سے بدتر وہ الزام ہیں جو حضرت مسیح کے چال چلن پر ہیں، اور یہ کہ انہوں نے کس طرح ہر ایک بات میں فریب سے کام لیا، اور کیوں کر خدا نے توریت کے وعدہ کے موافق ان کو آخر کار سزائے موت دے دی۔ یہ تمام ذلت اور اہانت اور تہمت کے ایسے الفاظ ہیں جو ایک مسلمان بغیر اس کے جو بے اختیار غصہ میں آ جائے ان کو پڑھ نہیں سکتا۔ بس جب اس قدر حضرت مسیح کی توہین کی گئی کہ جو ایک معمولی انسان کے درجہ پر سے بھی ان کو گرایا گیا، تو اس صورت میں یہ واقعہ ایک طبی امر تھا کہ جو جماعت حضرت مسیح پر ایمان لائی تھی وہ رفتہ رفتہ افراد کی طرف مائل ہو جاتی، لہذا پرجوش آدمی جن کو پہلے سے شرک سے پیار تھا بجز اس کے خوش نہ ہو سکے کہ حضرت مسیح کو خدا بنا دیا جائے، گویا کہ وہ اس طرح پر یہودیوں کے ان حملوں کا بدلہ اتارنا چاہتے تھے جو نہایت سختی سے حضرت مسیح پر کیے گئے تھے۔ اور عجیب تر یہ بات ہے کہ جن انجیلوں سے عیسائی لوگ حضرت مسیح کی خدائی ثابت کرنا چاہتے ہیں، انہی انجیلوں کے حوالے سے ایک فاضل یہودی نے اپنی کتاب میں یہ ثابت کرنا چاہا ہے کہ نعوذ باللہ یہ انسان در حقیقت ایک دنیا پرست اور مکار تھا جس سے نہ کوئی معجزہ ہوا اور نہ کوئی پیشگوئی سچی نکلی، اور وہ لکھتا ہے کہ انجیلوں میں جو کچھ بیان کیا جاتا ہے کہ گویا مسیح نے بہت سے معجزات یہودیوں کو دکھلائے، یہ قول خود انجیلوں کے ہی بیان سے جھوٹ ثابت ہوتا ہے، کیونکہ انجیل کی گواہی سے ثابت ہے کہ جب بزرگان قوم یسوع سے کوئی معجزہ طلب کرتے تھے تو اس کے جواب میں یسوع کا یہی طریق تھا کہ وہ ان بزرگوں کو گندی گالیاں دے کر یہی کہا کرتا تھا کہ ان کو کوئی معجزہ دکھایا نہیں جائے گا، اور پھر کہتا ہے کہ اگر ہم مان بھی لیں کہ بعض بیماروں کو اس نے اچھا کیا تھا تو یہ کوئی مفید دلیل اس کی خدائی کے لیے نہیں، کیونکہ اسی زمانہ میں اس کے مخالف بھی ایسے معجزات دکھاتے تھے، اور پھر کیا عقل قبول کر سکتی ہے کہ ایسے معجزات جن سے بڑھ کر اور نبی دکھلاتے رہے ان سے یسوع کا خدا ہونا ثابت ہو جائے گا۔ برعکس جبکہ یہودیوں نے نہایت سختی سے حضرت مسیح کی توہین کی تو اس کا ایک ضروری نتیجہ تھا کہ اس تفرید کے مقابل پر افراد بھی کی جاتی، بس جب افراد کا سیلاب عیسائیوں میں زور سے چلا اسی زمانہ میں حضرت مسیح کے خدا بنانے کے لیے بنیاد رکھی گئی۔ یہ بات اس وقت بخوبی سمجھ آ سکتی ہے جبکہ ایک طرف یہودیوں کے حملوں کو دیکھا جائے اور دوسری طرف ان حملوں سے بچنے کے لیے عیسائیوں کی مبالغہ آمیز باتوں کو غور سے سوچا جائے۔ اب کیونکہ یہودیوں کی کتابیں بھی اشاعت پا چکی ہیں اور بعض فاضل یہودیوں نے ان کو فرانسیسی زبان میں شائع کیا ہے اور پھر انگریزی زبان میں بھی وہ چھپ گئی ہیں، لہٰذا ان دنوں میں حق کے طالبوں کے لیے اصل حقیقت سمجھنے کے لیے نہایت آسانی ہو گئی ہے۔ یہودیوں کے تمام فرقے اس بات پر متفق ہیں کہ جب سے کہ حضرت موسیٰ کو توریت ملی اور پھر وقتاً فوقتاً نبی آتے رہے، کسی نے تثلیث کی تعلیم نہیں دی، بلکہ یہی تعلیم دیتے رہے کہ تمہارا خدا ایک ہے اور غائب ہے۔ یہودیوں کا یہ بھی عذر ہے کہ جب موسیٰ نے کوہ سینا پر خدا تعالیٰ سے درخواست کی کہ اپنا چہرہ دکھلا تو خدا نے اس وقت کیوں کہا کہ میرا چہرہ کوئی دیکھ نہیں سکتا؟ چاہیے تھا کہ خدا اس وقت یسوع کی شکل دکھلا دیتا کہ میرا چہرہ یہ ہے۔ غرض یہود نے یہ ثابت کرنا چاہا ہے کہ عیسائی مذہب ایک ایسا مذہب ہے کہ تورات کے پرانے وثیقہ کو جس پر تمام نبیوں کی مہریں ہیں چاک کرنا چاہتا ہے، اور تورات کا بنیادی پتھر جو توحید ہے اس کے استیصال کے درپے ہے۔ الحاصل عیسائیوں نے ایسے خدا کو پیش کر کے کہ جس کی تعلیم خدا کی بابت ہرگز ہرگز تورات کی تعلیم کے مطابق نہیں اور نہ قرآن کے مطابق ہے، ایک مکروہ بدعت کو دنیا میں پھیلانا چاہا ہے۔ ان کو اس بات کی کچھ بھی پرواہ نہیں کہ ایسے نئے عقیدے نے اگر تورات اور دوسرے نبیوں کے صحیفوں کی مخالفت کی ہے تو بارے وہ عقل کے ذریعے سے ہی ثابت کیا جاتا، بلکہ ان کو عقل کی راہ سے بھی عجیب لاپرواہی ہے۔ گویا ان کے نزدیک عقلی استدلال کی مذہب پر کوئی حکمرانی نہیں، بلکہ ان کے نزدیک عقل کو یہ حق حاصل نہیں کہ توحید اور تثلیث کے بارے میں اپنی کوئی شہادت دے سکے۔ وہ دوسروں کی خوردہ گیری اور نکتہ چینی کے بہت عادی ہیں، مگر تعجب کہ اپنے عقیدہ کی نسبت بھول کر بھی ایک غور کی نظر نہیں کرتے۔ ان کا اصلی کام یہ ہونا چاہیے تھا کہ حضرت مسیح کی خدائی کو، جس کے تورات، قرآن، عقل تینوں مکذب ہیں، اول ثابت کر لیتے اور پھر کفارہ اور نجات وغیرہ خود تراشیدہ باتوں پر زور دیتے، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا اور اپنے عقیدہ کی اصل بنیاد کو نظر انداز کر کے بےہودہ باتوں میں پڑ گئے۔ لیکن اس کے ساتھ میں یہ بیان کرنا بھی چاہتا ہوں کہ اس غلطی کی تہ میں ایک سچائی بھی مخفی ہے، اور گو بےہودہ توہمات کے حاشیہ سے اس سچائی کا ایسا منہ کالا کر دیا گیا ہے کہ اب بجائے خوبصورتی کے ایک نہایت بد اور ڈراؤنی شکل نظر آتی ہے، تاہم پھر بھی اس سیاہ بادل کے اندر ایک واقعی سچائی کی برقی روشنی ہے جو نہایت دھیمے طور پر اس کی مہلک تعلیم مسیح کو خدا بنانے میں بھی محسوس ہو رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ تورات سے ثابت ہوتا ہے کہ خدا نے انسان کو اپنی شکل پر پیدا کیا اور اپنا نور اس کے اندر رکھا اور اپنی روح اس میں پھونکی، اور یہی خبر قرآن شریف سے بھی ملتی ہے۔ بس یہ امر انسانی استعداد اور فطرت سے کچھ بڑھ کر نہیں ہے کہ خدا اپنے بندہ کے صافی دل میں اس طور سے نزول جلالی فرماوے کہ اس کی عظمت کا خیمہ اس کے دل میں قائم ہو جائے اور بندے کو خدا سے ایک ایسا تعلق پیدا ہو جائے جیسا کہ مثلا جب لوہے کو ایک نہایت تیز اور بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے تو وہ بظاہر آگ کی صورت پر ہی نظر آ جاتا ہے، مگر تاہم در حقیقت وہ لوہا ہے نہ آگ۔ بس در حقیقت یہی تعلق خدا کے کامل محبوں کو خدا سے ہو جاتا ہے اور وہ اپنے اندر محسوس کرنے لگتے ہیں کہ خدا ان میں اترا ہے، اور بسا اوقات اس عالم اتحاد میں بعض لوگوں کی زبان پر شطحیات بھی جاری ہو جاتی ہیں، یعنی وہ لوگ اس الہی تعلق کو ایسے رنگ سے بیان کرتے ہیں کہ عام آدمی اس دھوکے میں پڑتے ہیں گویا وہ خدائی کا دعویٰ کرتا ہے۔ قریباً اس قسم کے کلمات تمام الہی کتابوں میں پائے جاتے ہیں۔